بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
سامعین، ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 161 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، آج ہفتہ ہے 10 مہر 1400 ہجری شمسی مطابق 25 صفر المظفر 1443 ہجری قمری اور 2 اکتوبر 2021 عیسوی۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے گا۔ نعت کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام صبح امید۔ پھر آپ سامعین تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی بری فوج کے تمام یونٹوں نے ملک کے شمال مغربی علاقوں میں فاتحان خیبر فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ افغانستان کے عبوری طالبان حکام نے عالمی برادری کے ساتھ تعاون کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ بحرین میں صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ کے دورہ منامہ کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کی بری فوج کے تمام یونٹوں نے ملک کے شمال مغربی علاقوں میں فاتحان خیبر فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق فاتحان خیبر فوجی مشقوں میں بری فوج کے 2 بکتربند بریگیڈ، 1 انفینٹری بریگیڈ، توپ خانہ، ڈرون، الیکٹرانک وارفیئر یونٹ اور انجینئرنگ کور کے جوان حصہ لے رہے ہیں، جبکہ فضائیہ کے ہیلی کاپٹر بھی لازمی سپورٹ فراہم کرنے کے لیے علاقے میں پرواز کر رہے ہیں۔ ایران کی بری فوج کے کمانڈر جنرل کیومرس حیدری نے بتایا ہے کہ فاتحان خیبر فوجی مشقوں کا مقصد جدید ترین ہتھیاروں اور حربی وسائل کا تجربہ کرنے کے ساتھ مسلح فوج کی عسکری آمادگی کا جائزہ لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشقوں کے دوران لانگ رینج گائیڈڈ ڈرون طیارے، الیکٹرانک جنگ کے آلات اور 2 جدید ترین اینٹی بکتر بند ہتھیاروں کا تجربہ بھی کیا جائے گا۔ دشمنوں کے لیے ان فوجی مشقوں کا اہم ترین پیغام یہ ہے کہ ایران کی بری فوج سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور ملکی دفاع کی ذمہ دار دیگر قوتیں ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ ہیں۔ ایران کی یہ فوجی مشقیں ایسے عالم میں شروع ہوئی ہیں کہ قرائن و شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ صہیونی حکومت اسلامی ملکوں کے درمیان کشیدگی اور بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت استقامتی محاذ کے ہاتھوں سنگین ضربیں کھانے کے بعد اپنی گھناؤنی سوچ کے تحت ایران کے ہمسایہ ملکوں کی سرزمین کو اپنے ناجائز مقاصد کے حصول اور جارحیت کی غرض سے استعمال کرنے کا راستہ ہموار کر رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے چینی زبان میں ایک اہم ٹویٹ کیا ہے کہ ہم مشکل وقت کے دوستوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے لکھا ہے کہ کرونا کی روک تھام میں ہماری مشترکہ جدوجہد، بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کو آگے لے جانے کی کوششیں، جامع تعاون کے پروگرام دونوں تہذیبوں کے باہمی تعلقات کی بنیاد ہیں۔ ہم مشکل وقت کے دوستوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ حسین امیر عبداللہیہ نے لکھا ہے کہ جیسا کہ چین پیپلز ریپبلک کے قیام کی 72ویں سالگرہ منا رہا ہے، ہم چین کی خوشی میں شریک ہیں۔ خیال رہے کہ ایران اور چین کے درمیان ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہے جس کے تحت دونوں ممالک کئی معاہدوں پر کام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ علاقے اور بحرین کے لیے صہیونی حکومت کا تحفہ صرف ناامنی ہے۔ انہوں نے بحرین کی حکومت کی جانب سے صہیونی وزیر خارجہ کے استقبال کو فلسطینی عوام اور فلسطینی مزاحمت کی امنگوں سے کھلی خیانت قرار دیا۔ واضح رہے کہ صہیونی وزیر اعظم یائر لپید اور ان کے بحرینی ہم منصب نے جمعرات کو دارالحکومت منانما میں پہلا صہیونی سفارت خانے کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف فلسطین نام کے ایک ملک کو پہچانتے ہیں جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہے، بے شک علاقے اور بحرین کے لیے تل ابیب کا تحفہ صرف ناامنی ہے۔ افغانستان کے عبوری طالبان حکام نے عالمی برادری کے ساتھ تعاون کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ کابل میں خواتین مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ اور رپورٹروں کے کیمرے ضبط کر لیے جانے کی خبر ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے کہا ہے کہ طالبان حکومت اپنے قومی مفادات کے تناظر میں عالمی برادری کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ محمد نعیم نے کہا کہ طالبان نے کابل میں داخل ہونے کے بعد عام معافی کا اعلان کر کے سب پر ثابت کر دیا کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کرتے ہیں۔ طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے یاد دہانی کرائی کہ طالبان خواتین کے حقوق کا احترام کرتے ہیں لیکن حالات مستحکم ہونے میں وقت لگے گا۔ دریاسنا طالبان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہر بلخی نے خبر دی ہے کہ طالبان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بیرونی ممالک کے سفیروں کو ڈنر کی دعوت دی تھی لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک نے افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد کابل میں اپنے سفارت خانے بند کر دیے ہیں۔ طالبان کے اہلکاروں نے کابل مظاہروں میں شرکت کرنے والی خواتین پر فائرنگ کی اور صحافیوں کے کیمرے چھین لیے۔ مظاہرے کی کال دینے والوں کا کہنا ہے کہ یہ مظاہرے لڑکیوں کو تعلیم کے حق سے محروم کرنے کے طالبان کے فیصلے کے خلاف کیے گئے تھے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ طالبان نے لڑکیوں اور خواتین کے لیے تعلیم اور ملازمت جاری رکھنے کی موافقت کا اعلان کیا ہے۔ طالبان نے لڑکیوں اور لڑکوں کے کلاس علیحدہ کیے جانے کے اعلان کے بعد کلاسوں میں لڑکیوں کی شرکت کو افغانستان کی امارت اسلامی کے جدید قوانین کی پابندی سے مشروط کیا ہے۔ دوسری طرف افغانستان کے مختلف علاقوں میں وکیلوں، کھلاڑیوں اور ہزارہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں افغانستان کے صوبے غور میں 4000 شیعوں کو مسلح افراد نے قتل کیا ہے۔ جمعرات کو نامعلوم مسلح افراد نے صوبے فرح کی وزارت حج و اوقاف کے ملازم اور وکیل مولوی عبدالظاہر محمدی کو قتل کیا تھا۔ ان افراد کو صوبہ غور کے لال اور سر جنگل اضلاع میں قتل کیا گیا ہے اور ابھی تک کسی نے بھی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن افغانستان میں طالبان کے مقامی حکام نے ٹارگٹ کلنگ کا ذمہ دار داعش کو قرار دیا ہے۔ بحرین میں صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ کے دورے منامہ کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ بحرین کے عوام نے صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ کے دور منامہ کے خلاف ایک بار پھر مظاہرے کیے. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بحرین کے دارالحکومت منامہ کے جنوب میں واقع 17 میں درجنوں افراد نے صہیونی وزیر خارجہ کے بحرین کے دورے کی مخالفت کرتے ہوئے مظاہرے کیے. بحرین کے عوام نے ملک کے مختلف علاقوں میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں حیات من الزلہ، بحرین سے باہر جاؤ، اسرائیل مرد آباد، بحرین اسلامی میں صہیونی سفارت خانہ نہیں کھلنے دیں گے جیسے نعرے لگائے اور صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی پرزور مخالفت کی. العہد ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق آل خلیفہ حکومت کے کارندوں نے پرامن مظاہرہ کر رہے لوگوں پر آنسو گیس کے گولے اور پلاسٹک کی گولیاں فائر کیں. سوشل میڈیا پر بحرینی عوام نے لکھا ہے کہ کچھ سادہ لباس میں افراد نے مظاہرین پر حملے کیے. بحرین کے عوام نے جمعرات کو بھی صہیونی وزیر خارجہ کے دورے منامہ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے خلاف سخت احتجاجی مظاہرہ کیا تھا. اسرائیلی وزیر خارجہ لپید نے منامہ میں صہیونی حکومت کے سفارت خانے کے افتتاح کے لیے بحرین کا دورہ کیا تھا جس کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا. سعودی عرب کی فوج کے توپ خانے کے حملے میں 2 یمنی شہید اور 4 زخمی ہو گئے. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی فوج نے شمالی یمن کے شہری علاقوں پر توپ خانے سے حملہ کیا. بتایا جاتا ہے کہ یہ حملہ صوبہ سعدہ کے سرحدی علاقے میں عام شہریوں کو نشانہ بنا کر کیا گیا. المسیرہ ٹیلی گرام چینل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جمعرات کی دوپہر کو سعودی عرب کے فوجیوں نے صوبہ سعدہ کے سرحدی شہر کے الرفو علاقے میں توپ خانے سے حملہ کیا جس میں 2 شہری شہید اور 4 دیگر زخمی ہو گئے. دوسری جانب یمن کی وزارت صحت کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ جب سے سعودی اتحاد کی جانب سے صنعاء ایئرپورٹ بند کیا گیا ہے تب سے لے کر اب تک کئی بار حملے کیے گئے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہتی شرافت حاضر ہے. اور ناظرین آج ہم اس پروگرام میں ایرانی فوج کی فاتحان خیبر نامی جنگی مشقوں کا جائزہ لیں گے. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. آج کے پروگرام میں بھی پہلے ہم آپ کی خدمت میں چند اہم خبریں پیش کریں گے اور اس کے بعد موضوع پر گفتگو ہوگی. اور ہماری آج کی پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستان قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کی خاتون اراکین نے عمران خان کی حکومت کے خلاف جم کے نعرے بازی کی. اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جمعے کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافے پر حزب اختلاف نے کافی ہنگامہ کیا. رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو حزب اختلاف کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والی خاتون اراکین نے پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھی ہوئی قیمتیں واپس لو کے نعرے لگانا شروع کر دیے. رپورٹ کے مطابق حزب اختلاف کے اراکین نے پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف بولنے کی کوشش کی اور اجازت نہ ملنے پر نعرے لگاتے ہوئے اسپیکر کے ڈائس کے سامنے آ گئے. اسی کے ساتھ بعض اراکین نے اجلاس سے واک آؤٹ بھی کیا جس کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیے جانے کا اعلان کر دیا. یاد رہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں جمعے کو دوسری بار اضافہ کیا گیا. اس سے قبل 15 ستمبر کو پیٹرول، ڈیزل اور کوکنگ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا چکا تھا. پاکستان میں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں نئے اضافے کے بعد پیٹرول کی قیمت 127.30 روپے، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 122.04 روپے، کیروسین کی قیمت 99.31 روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت 99.51 روپے فی لیٹر، جبکہ ایل پی جی کی فی کلو قیمت 203.69 روپے اور ایل پی جی کے گھریلو سلینڈر کی قیمت 2403 روپے ہو گئی ہے. اور ہماری آج کی دوسری خبر یہ ہے کہ طالبان کے کنٹرول والے افغانستان اور تاجکستان کے سرحد پر فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے سفارہ ہو گئی ہیں. رپورٹ کے مطابق ماسکو میں روسی ذرائع نے بتایا ہے کہ انہیں مشترکہ سرحد پر افغانستان اور تاجکستان کے فوجیوں کی نقل و حرکت میں اضافے کی خبریں ملی ہیں. روسی وزارت خارجہ کے پریس سیکرٹری الیکسی زائسیف نے کہا ہے کہ ہم تاجکستان اور افغانستان کے حکام کے تند و تیز بیانات کا تشویش کے ساتھ جائزہ لے رہے ہیں. انہوں نے دونوں ملکوں کے حکام کو صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل کی. قابل ذکر ہے کہ طالبان حکومت کے نائب سربراہ عبدالسلام حنفی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ تاجکستان ان کے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہے. اس سے پہلے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے تاجکستان کی سرحدوں کے قریب 10,000 سیکورٹی اہلکاروں کی تعیناتی کا اعلان کیا تھا. اور اب آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف. جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا، آج کے پروگرام میں ایران کی فاتحان خیبر نامی جنگی مشقوں کا جائزہ لیا جائے گا، لیکن پہلے ہماری رپورٹ.
ایران کی بری فوج نے اپنی سرحدوں کے قریب بھرپور فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے. فاتحان خیبر کے نام سے شروع ہونے والی ان فوجی مشقوں میں ایران کی بری فوج کے تمام یونٹ حصہ لے رہے ہیں اور اس دوران جدید ترین ہتھیاروں اور سامان حرب کا بھی تجربہ کیا جا رہا ہے. ان فوجی مشقوں کا اہم ترین پیغام یہ ہے کہ ایران کی بری فوج، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور ملکی دفاع کی ذمہ دار دوسری قوتیں ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ ہیں. قرائن و شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت استقامتی محاذ کے ہاتھوں سنگین ضربیں کھانے کے بعد اب ایران کے ہمسایہ ملکوں کی سرزمین کو اپنے ناجائز مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی سرحدوں کے قریب صہیونی دشمن کی نقل و حرکت کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی خطے میں ایسی کسی جغرافیائی تبدیلی کو قبول کر سکتا ہے جس سے اس کی قومی سلامتی اور مفادات کو خطرہ لاحق ہو. ایران علاقائی اور عالمی سطح پر بارہا واضح کر چکا ہے کہ خطے میں کسی بھی طرح کی جغرافیائی سیاسی تبدیلی کو ایران اپنی قومی سلامتی میں مداخلت سمجھتا ہے، اور یہ تہران کی واضح طور پر ریڈ لائن ہے. ایران اچھی ہمسائیگی کے اصول پر یقین رکھتا ہے، اور اسے توقع ہے کہ اس کے ہمسائے ممالک بھی اس اصول پر توجہ دیں گے اور اپنی سرزمین کو ایرانی عوام کے دشمنوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت اپنے ناجائز مفادات کے حصول کے لیے خطے کے ملکوں اور خاص طور سے اسلامی ممالک کی سرحدوں پر مشکلات اور کشیدگی پیدا کرنے کی سازش پر عمل پیرا ہے، اور موجودہ صورتحال کو اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے.
حضرین، ایران کی فاتحان خیبر نامی فوجی مشقوں کا آغاز ایسے عالم میں کیا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے ایران کے خلاف گدڑ بھپکیوں کے ساتھ ہی اس کے اطراف میں اپنی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں. اس کے علاوہ مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف اس کے حملے بھی بڑھ گئے ہیں. رواں ہفتے کے دوران صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں 8 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ جمعے کو بھی مختلف علاقوں میں فلسطینی مظاہرین پر صہیونی فوجیوں کے فائرنگ میں متعدد فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت کو ہمیشہ اپنی ترجیحات میں رکھا ہے، اور غاصب صہیونی حکومت کو غیر قانونی اور جعلی حکومت سمجھتا ہے جس نے سرزمین فلسطین پر غاصبانہ قبضہ جما رکھا ہے. ایران کا موقف ہے کہ سرزمین فلسطین کے اصلی مالک فلسطینی عوام ہیں، اور انہی کو اس سرزمین میں حکومت بنانے کا حق حاصل ہے. فلسطینی عوام کی حمایت میں اپنے اسی موقف کی بنا پر ایران 4 اشرے سے زائد عرصے سے سامراجی اور صہیونی حلقوں کی دشمنی کے نشانے پر ہے. غاصب صہیونی حکومت کا ہر سربراہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ایران کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ صہیونی حکومت ایران کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ چنانچہ ایران میں اسلامی انقلاب آنے کے بعد سے اسرائیلی جاسوسی تنظیم موساد کے ایجنٹوں اور اس کے زر خریدوں نے ان گنت بموں کے دھماکے کیے۔ متعدد اہم شخصیات اور سائنسدانوں کے علاوہ بڑی تعداد میں عام شہریوں کو بھی شہید کیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران ایران کو جارحیت کی کھلی دھمکی دی ہے۔ اسی کے ساتھ صہیونی حکومت نے ایران کے اطراف میں اس کی سرحدوں کے قریب اپنی اشتعال انگیز سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ ان حالات میں ایران کو یقیناً چوکس رہنا چاہیے۔ ایران کی جو جنگی مشقیں جمعے کو شروع ہوئی ہیں، ان کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ان جنگی مشقوں کا اصل پیغام غاصب صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کے لیے انتباہ ہے کہ اگر انہوں نے کسی بھی قسم کی جارحیت کی حماقت کی تو اس کے نتائج ان کے لیے تباہ کن ہوں گے، بلکہ یہ ان کی آخری جارحیت ثابت ہوگی۔ کیونکہ ایران غافل نہیں ہے، بلکہ غاصب صہیونی حکومت کی جارحانہ نقل و حرکت پر اس کی نظر بھی ہے، اور جارحیت کا دندہ شکن جواب دینے کے لیے اس کی تیاری بھی مکمل ہے۔ اگرچہ غاصب صہیونی حکومت اس سے بہت کمزور ہے کہ ایران کا کچھ بگاڑ سکے، لیکن اس کی سرشت دہشت گردانہ ہے، اور اس نے اب تک ایران کے اندر بے شمار دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دی ہیں۔ اس کے ہاتھ ایران کے ہم رہنماؤں، دانشوروں، سائنسدانوں اور بے گناہ عوام کے خون سے رنگین ہیں۔ وہ ایران پر حملے کی جرات تو نہیں کر سکتی، لیکن ایران کے پڑوس میں اس کی سرگرمیاں میں اگر بڑھ جاتی ہیں تو اس لحاظ سے وہ خطرناک ہیں کہ دہشت گردانہ کاروائیوں کے لیے ان ملکوں کی سرزمین سے غاصب صہیونی حکومت استفادہ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خطے کے بعض ملکوں میں اس کا اثر و نفوذ پورے خطے کی سلامتی اور امن و آشتی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ایران صہیونی حکومت کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دے سکتا کہ پڑوسیوں کو اس کے خلاف استعمال کرے اور خطے کے امن و آشتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اسی کے ساتھ علاقے کے ملکوں، دوستوں اور پڑوسیوں کے لیے اب تک انجام پانے والی ہر جنگی مشق کی طرح فاتحان خیبر جنگی مشقوں کا پیغام بھی دوستی اور امن و آشتی کا پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ وہ ایران پر بھروسہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلامی جمہوریہ ایران کو اپنی ہی نہیں بلکہ اپنے پڑوسیوں کے تحفظ، ان کی عرضی سالمیت اور ہر طرح کی بیرونی سازشوں اور صہیونی ریشہ دوانیوں سے انہیں محفوظ رکھنے کی بھی فکر ہے۔ ایران کی ہر جنگی مشق دوستوں، پڑوسیوں اور علاقے کے ملکوں کو امن و آشتی اور دوستی اور یکجہتی کا پیغام دیتی ہے، لیکن اس خطے کے امن و آشتی کے دشمنوں، سامراجی صہیونی اور ان کے زرخرید قوتوں کے لیے انتباہ کا درجہ رکھتی ہے۔ فاتحان خیبر جنگی مشقوں کے نام کا انتخاب بتاتا ہے کہ ایران نے ان فوجی مشقوں کا آغاز کر کے غاصب صہیونیوں کو خبردار کیا ہے کہ جنگ خیبر کا انجام یاد رکھیں۔ اگر انہوں نے ایران کے پڑوس میں کسی بھی قسم کی جارحیت کی حماقت کی تو ان کا انجام بھی قلعہ خیبر کے مکینوں سے مختلف نہیں ہوگا۔ ہمارے پروگرام کا وقت بہت تیزی سے اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے۔ اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ الاسری اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام صبح امید کا, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے. اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. تو پہلے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, غصے کو پی جاؤ اور حصول قدرت کے وقت معاف کر دو, اور جب دشمن پر قدرت حاصل ہو جائے تو معاف کر دینے ہی کو اس قدرت کا شکریہ قرار دو. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا ایک بہترین شخص ہونے کی علامت ہے. جس کے اندر ایسی اخلاقی صفت پائی جائے وہ شخص معاشرے میں ہر لحاظ سے کامیاب, اور ہر قدم پہ اس کا خاص احترام کیا جاتا ہے. دین اسلام میں دوسروں کو معاف کرنے اور ان کے عیوب اور خطاؤں کو بخشنے کی تاکید کی گئی ہے. اس بات کی گواہ خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے, جو گھر کی دہلیز سے لے کر میدان جنگ کے آخری خط تک بخشش اور عفو کا مکمل نمونہ نظر آتے ہیں. معاف کر دینا اس جگہ صادق آتا ہے جہاں ذاتی حقوق میں تجاوز ہو, لیکن جہاں حریم عمومی میں تجاوز ہوا ہو تو وہاں معاف کرنا صحیح نہیں ہے, کیونکہ ایسے مواقع پر معاف کرنا تجاوز کرنے والوں کو زیادہ جسارت کرنے پر آمادہ کرتا ہے. اور سب سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار وہ ہے جو سب سے زیادہ سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی قدرت کے باوجود دوسروں کو معاف کر دینا یہی سب سے بڑی شجاعت و مردانگی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر انتقام بھی لینا ہو تو وہ بھی خدا کے لیے ہونا چاہیے، یعنی اگر معاشرے میں عام لوگوں کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے تو ایسے میں اپنی قدرت کا استعمال ضروری ہوتا ہے تاکہ دوسروں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے، لیکن اس میں بھی غصے سے کام نہ لے۔ آج کا انسان قدرت کا محتاج ہے، ایک ایسی قدرت جو اسے دوسروں کے حریم کے تجاوز کرنے سے باز رکھے۔ دوسروں کے ساتھ قدرت اور طاقت کے باوجود بھی نرمی، رفعت اور انکساری کرنا سکھائے۔ لیکن آج کا انسان جیسے ہی معمولی قدرت حاصل کرتا ہے، ایک درندے کی طرح اپنے دوسرے بھائیوں کے حریم کا تجاوز کرتا ہے، اور جو استکباری اور استعماری قدرتیں ہیں وہ عالمکاری اور جہان سازی کا نعرہ دے کر اس جہان کے ہر انفرادی، اجتماعی، سیاسی، ثقافتی حریم کا تجاوز کر رہے ہیں۔ کیا ایسے میں ہم کسی اچھے اور بااخلاق فرد کی امید کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ انسان مکتب اسلام کے عظیم رہبر و جاباز حضرت علی علیہ السلام کے اقوال اور رفتار کو اپنا نمونۂ عمل بنائے تاکہ اپنے انسانیت کے دائرے کی حفاظت کر سکے۔ دین اسلام میں حفظ زبان پہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ انسان کا اچھا کلام اس کی شخصیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر کلام سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دے کہ کیا کہنا چاہتا ہے، یعنی پہلے تولے پھر بولے۔ زبان کو آزاد درندے سے مشابہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جب تک ہم بات نہیں کریں گے وہ ہمارے قبضے میں ہے، لیکن جیسے ہی استعمال ہوگی وہ ہمارے قبضے سے نکل جائے گی۔ بس ہمارا فریضہ ہے کہ اپنی زبان کو اسی طرح محفوظ رکھیں جس طرح سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ کتنے ہی قول ایسے ہیں جو زخم سے بھی زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ نہج البلاغہ کی روشنی میں ضرورت سے زیادہ کام کرنے والے کو بیوقوف کہا گیا ہے، اور بالکل خاموش رہنے والوں کی بھی مذمت کی گئی ہے، بلکہ سوچ سمجھ کے کلام کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور زبان پر کنٹرول کرنے اور غیر منطقی بات کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہی زبان فساد اور ہدایت کا سبب بنتی ہے۔ آج کے دور میں یہ اخلاقی صفت نایاب ہو چکی ہے، تبھی تو انسان ہر وقت مضطرب ہو پریشان رہتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے شہر میان والی سے ارلو پاکستان کے سرگرم ممبر محمد ظریف خان صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، اور ہمارے علاقے میں تینوں وقت کی نشریات میں آواز ایف ایم ریڈیو کی طرح ہوتی ہے اور سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام قابل تعریف ہیں۔ کس پروگرام پر تبصرہ تحریر کروں؟ بس اتنا کہوں گا کہ ریڈیو تہران زندہ باد، پاک ایران دوستی زندہ باد۔ بہرحال ریڈیو تہران اردو سروس کے تمام پروگراموں سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور سیاسی حالات سے آگاہی کے علاوہ دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کے تناظر میں سیاسی گفتگو بھی کمال کی ہوتی ہے۔ صبح کی نشریات میں پروگرام انداز جہاں سے بھی حالات سے بھرپور آگاہی کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ صبح امید سے مذہبی معلومات اور سماجی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ریڈیو تہران نے ہمیشہ سامعین کے لیے بہترین پروگرام پیش کیے ہیں۔ اور سامعین، محترم محمد ظریف خان صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کتاب کلمہ طیبہ میں ہے کہ ابراہیم بن مہران بیان کرتے ہیں، کوفے میں میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ابو جعفر تھا۔ وہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک تھا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا۔ جب کبھی کوئی علوی سید اس کے پاس آ کر کوئی خواہش کرتا تو وہ اس کی فرمائش پوری کر دیتا تھا۔ یہ رقم وہ سہم سادات سے ادا کرتا تھا، اور اگر سادات کا یہ حصہ نہ ہوتا تھا تو وہ اپنے غلام سے کہتا، یہ رقم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام پر بطور قرض لکھ لو۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا، اور ایک وقت وہ بھی آیا جب ابو جعفر تنگ دست اور پریشان حال ہو گیا۔ اب یہ تنہا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے اس نے رجسٹر دیکھنا شروع کیا، اور جس جس کو بھی قرض دیا تھا ان کا جائزہ لینے لگا۔ قرض لینے والے افراد میں سے بعض ایسے تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا، لہذا اس نے ان کا نام رجسٹر سے کاٹ دیا۔ البتہ جو لوگ زندہ تھے ان کے پاس آدمی بھیج کر رقم واپس طلب کر کے گزر اوقات کرنے لگا۔ انہی دنوں ایک مرتبہ وہ اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا رجسٹر دیکھ رہا تھا کہ ایک دشمن اہل بیت نے راستے سے گزرتے ہوئے اس پر طنز کیا اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تم اپنے بڑے مقروض علی ابن ابی طالب کا کیا کرو گے؟ ابو جعفر نے جب اس کی یہ بات سنی تو بہت رنجیدہ ہوا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ پھر رات کی تاریکی چھا گئی، اور جب وہ سویا تو اس نے خواب میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، تمہارے والد کہاں ہیں؟ اتنے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں یہاں ہوں۔ گویا حضرت علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تشریف فرما تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اس شخص کا حق کیوں نہیں ادا کر رہے ہو؟ امیر المومنین نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ میں اسی شخص کا حق لے کر آیا ہوں۔ آن حضرت نے فرمایا، تو یہ اس کے حوالے کر دو۔ پھر امام علی علیہ السلام نے سفید اون سے بنا ہوا ایک تھیلا اس شخص کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ لو، یہ تمہارا حق ہے۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، یہ تمہارا حق ہے، اسے اپنے پاس رکھو، اور جو بھی تمہارے پاس ان کے فرزندوں میں سے آئے اور مطالبہ کرے اسے دے دیا کرو، اور تمہارے لیے بہتری اور بھلائی ہے، اور اب اس کے بعد تمہیں تنگ دستی اور فقر و فاقے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کوفے کا وہ ابو جعفر نامی شخص کہتا ہے کہ میں یہ خواب دیکھ کر بیدار ہوا تو تھیلا میرے ہاتھ میں تھا، اور میں نے اپنی بیوی کو جگا کر کہا، چراغ جلاؤ، اور پھر جب میں نے اس تھیلے میں موجود اشرفیوں کو گنا تو ان کی تعداد 1000 تھی۔ بیوی نے کہا، اے شخص، خدا سے ڈرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے فقر و فاقے سے تنگ آ کر کسی تاجر کو دھوکہ دے کر اس کا مال ہتیا لیا ہو؟ ابو جعفر نے جواب دیا، نہیں، خدا کی قسم، ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ کچھ یوں ہے، اور اس کے بعد اپنا پورا خواب بیان کر دیا۔ پھر ابو جعفر نے رجسٹر منگوا کر اس رقم کا حساب کیا جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام پر بطور قرض ان کی اولاد کو دی گئی تھی، تو اس کی مجموعی تعداد بھی 1000 اشرفی تھی، نہ اس سے 1 اشرفی کم نہ زیادہ۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروں کے۔ جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 10 مہر 25 صفر المظفر اور 2 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دو اکتوبر سن 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں کے دوران بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ صلیبی جنگوں کا پہلا مرحلہ سن 1095 سے شروع ہوا اور 4 سال کے بعد بیت المقدس پر صلیبی فوجوں کے حملے، اس پر قبضے اور اس کو لوٹنے پر ختم ہوا۔ دوسرے مرحلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے شام، لبنان اور مصر پر قبضہ کرنے کے بعد بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا اور وہاں پر موجود عیسائی حکومت کو شکست تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس شکست کے بعد صلیبیوں نے ایک بار پھر بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا، لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی اور بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام معراج ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے اور یہ شہر عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک بھی مقدس ہے۔ دو اکتوبر سن 1869 کو ہندوستانی قوم کے عظیم رہنما موہن داس کرم چند گاندھی پیدا ہوئے۔ انہوں نے قانون میں اپنی تعلیم مکمل کی اور بعد میں برطانوی سامراج کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں نے ہندوستان کو سن 1947 میں ملنے والی آزادی تک اپنی جد و جہد کو جاری رکھا۔ انگریزوں کی سامراجی حکومت کے خلاف جد و جہد کرنے اور پسماندہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے نتیجے میں ان کو مہاتما یعنی عظیم روح کے نام سے شہرت ملی۔ مہاتما گاندھی کو سامراج کے خلاف جد و جہد کے دوران سن 1922 میں 6 سال کی سزائے قید دی گئی۔ سن 1948 میں ایک شدت پسند ہندو نے گاندھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ دو اکتوبر سن 1892 کو معروف فرانسیسی ادیب اور فلسفی جوزف ارنیسٹ رینن اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ جوزف ارنیسٹ رینن سن 1823 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے کلیسا کے خصوصی اسکول میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد فلسفہ پڑھنا شروع کیا اور اعلی مدارس پر پہنچے۔ رینن نے ادب میں بھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وہ حصول علم پر بہت تاکید کرتے اور مذہبی تعلیم پر بھی بہت زیادہ توجہ دیتے تھے۔ رینن کی کتابوں میں علم کا مستقبل، سامی زبانوں کی عام تاریخ اور تاریخ بنی اسرائیل کی جانب خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ پچیس سفر سن 1340 ہجری قمری کو احمد رضا خان بریلوی نے وفات پائی۔ وہ ہندوستان کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ 13 برس کی عمر میں علوم دینی کی تعلیم مکمل کر کے منصب افتا پر فائز ہوئے۔ احمد رضا خان بریلوی نے متعدد کتابیں تحریر کی، جن میں 12 جلدوں پر مشتمل ان کی معروف کتاب فتاوائے رضویہ کو ایک بڑا شاہکار تصور کیا جاتا ہے۔ آپ نے ہندوستان کے شہر بریلی میں ایک دینی تعلیمی مرکز بھی قائم کیا، جو جامعہ منظر الاسلام کے نام سے معروف ہے۔ احمد رضا خان بریلوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے انتہائی عقیدت رکھتے تھے، جس کا اظہار وہ برملا کیا کرتے تھے۔ وہ ایک توانا شاعر بھی تھے، لہذا انہوں نے نعت اور منقبت کے میدان میں وسیع کام کیا، اور اس صنف سخن کے علاوہ انہوں نے کسی اور میدان میں شاعری نہیں کی۔ ان کی نعت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام سے ان کی گہری عقیدت کی غمازی کرتی ہے۔ دس مہر سن 1300 ہجری شمسی کو ایران کے صوبے خراسان کی پولیس کے کمانڈر کرنل محمد تقی خان پسیان ایران کی اس وقت کی حکومت کے حامیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ حریت پسندانہ نظریات رکھنے کی بنا پر عوام میں ان کا خاصا اثر و رسوخ تھا۔ ایران میں غیر ملکیوں کے اثر و رسوخ اور ملک کے بگڑتے ہوئے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایران کو برطانیہ کے تسلط سے آزاد کرانے اور عوام کے حالات بہتر بنانے کے لیے مرکزی حکومت کے خلاف جد و جہد شروع کی، اور اس طرح صوبہ خراسان میں پولیس افسروں کی تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک کے دوران کرنل محمد تقی خان پسیان نے صوبے کے امور مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور ان کے زیر کمان فوجی مرکزی حکومت کے حامی فوجیوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ آخرکار ایک جھڑپ کے دوران یہ مجاہد مارا گیا۔ دو اکتوبر سن 1941 عیسوی کو ایڈولف ہٹلر نے سابق سوویت یونین پر دوسری بار حملے کا حکم دیا۔ روس پر جرمنی کا پہلا حملہ 22 جون سن 1941 کو شروع ہوا تھا، جس کے نتیجے میں جرمن افواج نے سوویت یونین کے بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جرمنی کے دوسرے حملے کے مقاصد میں فوجی کارروائیوں میں شدت لانا، سرخ فوج کی مزاحمت کو ختم کرنا اور سوویت یونین کے مزید علاقوں پر قبضہ کرنا تھا۔ خاص طور پر ماسکو پر موسم سرما کی آمد سے پہلے ہی قبضہ کرنا اس حملے کا ایک اہم ہدف تھا، لیکن جرمن فوج کے تابڑ توڑ حملوں کے باوجود سوویت فوج اور عوام نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دوسری طرف کڑاکے کی سردی اور برف باری کی وجہ سے جرمن افواج ماسکو کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکیں، اور سن 1944 کے اواخر میں ان کو سوویت یونین سے نکال دیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالة المتحرزين و اعوذ بالله تعالى من جور الجائرين و کید الحاسدين و بغی الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدي اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين. Thank you.